السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إن سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين حنيفا فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم علم الحق حقا والحكم اتباعه وأن الباطل باطل والحكم اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. آج کا جو موضوع اخباری اشتہار کے ذریعے آپ تک پہنچا ہے، یہ عالمی دہشت گردی اور مسلمانوں کے لیے لائحہ عمل، اس زمن میں جو رہنمائی ہے، جو روشنی ہے، اس کے لیے قرآن مجید سے جب رجوع کرتے ہیں تو سورہ روم کی یہ چند آیات میری نگاہ میں اس وقت بہت اہم ہے اور ان حالات کے حوالے سے ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہیں. اس لیے کہ آغاز ہوا ظہر الفساد فی البر والبحر، بر و بحر میں فساد چھا چکا ہے، مسلط ہو چکا ہے، حاوی ہے. اور آج دنیا کا جب ہم جائزہ لیں، ہر طرف بدامنی ہے، بے اطمینانی ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے، جبر ہے، استحصال ہے، دھواں اور دھاندلی کا راج ہے. بلکہ یہ کہا جائے کہ جنگل کا قانون ہے. دنیا جتنا آگے گئی ہے اگر ابتدائی سفر طے کیا تہذیب و تمدن کے اعتبار سے، تو اس کا حاصل بھی سامنے آیا. یہ جنگل کا قانون، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ اخلاق نہیں، عدل انصاف کے لیے کوئی بنیاد نہیں. بنیاد اگر دنیا میں کوئی ہے تو صرف ایک ہے، وہ ہے لاٹھی. یہ جنگل کا قانون جو ہے، یہی اس وقت اس کا پوری دنیا کے اوپر مسلط ہے. چنانچہ یہ کیفیت کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ ہے جو اس وقت مسلط اور محیط ہے. یہ آیات جب نازل ہوئی تھی تو یقیناً اس خاص اس کا مفہوم تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خورشید نبوت جب طلوع ہوا ہے تو ساری دنیا میں جہالت کی تاریکی تھی، شرک اور کفر کے اندھیارے تھے. اور یقیناً بڑی منتبک ہوتی ہے آیت کو، ظہر الفساد فی البر والبحر، ان حالات میں خورشید نبوت طلوع ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی شکل میں. لیکن آج بھی ہم پڑھتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کے حالات کے لیے کس درجے اس وقت پوری دنیا کے اوپر فساد فتنہ محیط ہے. اس کے لیے میں اگر یہ کہوں تو اس کا مظہر یہ ہے کہ دنیا آج دو حصوں میں نظر آتی ہے. ایک حصے کا عنوان ہے کہ وہ لوگ جو دہشت گردی کر رہے ہیں، جو انتہا پسند ہیں،
اور بقیہ پوری دنیا دہشت گردی کا شکار ہے یا دہشت زدہ ہے. لفظ دہشت کے حوالے سے ہی پوری دنیا کی تعبیر ہو رہی ہے اس وقت. تو 9/11 کے بعد کے معاملات ہوں یا اب اس کے بعد 7/7 ہو پھر شرم الشیخ کا واقعہ دھماکوں کا, تو دنیا میں بس یہی کچھ ہو رہا ہے. ایک دہشت گردی ہے اور کچھ لوگ دہشت گردی کو اپنے طور پر بظاہر روکنے کی کوشش کرنے میں مزید دہشت گردی کر رہے ہیں, اور بقیہ پوری دنیا جو ہے وہ دہشت زدہ. یہ شاید اس درجے میں پورے گلوب پر یہ کیفیت اس سے پہلے نہ ہو. ظاہر الفساد فی البر والبحر, لیکن یہ کہ ایک اہم سوال باقی ہے, دہشت گردی کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اصل دہشت گرد کون, اس کا تعین جو ہے وہ کرنا ضروری ہے. تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں, کیونکہ اس وقت معاملہ کیا ہو رہا ہے, دہشت گردی کا الزام کس پر ہے, مسلمانوں پر, اور انتہا پسندی کا شکار کون ہے بیچارے, وہ بیچارہ امریکہ ہے, وہ بیچارہ اسرائیل ہے, اور وہ بدقسمت انگلینڈ ہے, یا اور کہیں آسٹریلیا میں, اور کہیں کسی اور جگہ پر, کبھی اسپین میں اور کبھی بالی میں, یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب لوگ مظلوم اور ایک ظلم کرنے والا طبقہ. تاریخ کی شہادت دیکھیں, کوئی یہود و نصارہ کے ساتھ اسلام نے ہمیشہ حسن سلوک, مسلمانوں نے حسن سلوک کا معاملہ کیا پوری اسلامی ہسٹری. صلیبی جنگوں کی تاریخ اٹھا لیجیے, جب مسلمانوں کے ہاتھ میں اختیار اور اقتدار آیا انہوں نے ہمیشہ حسن سلوک کیا, حالت جنگ میں بھی حسن سلوک کیا, اور یہود کی پوری ہسٹری میں ڈائسپورا کا جو پیریڈ ہے, آپ کی بارہا یہ بات سن چکے ہیں جامع محترم کی زبانی, کہ وہ اپنے جو اسپین کا دور جب مسلمانوں کی حکومت تھی اسے گولڈن ایرا آف اور ڈائسپورا قرار دیتے ہیں. پورے عرصے میں سب سے زیادہ اگر انہیں اطمینان سکون اور ان کے ساتھ عدل و انصاف اور حسن سلوک کا معاملہ ہوا تو مسلمانوں نے کیا. یہ تو ہسٹری کی گواہی ہے, اور یہ گواہی شاید آپ نے ندائے خلافت میں بھی پڑھ لی ہوئے ایک عرب مجاہد کی زبان سے جو لوگوں نے مطالعہ کیا. میں صرف اس کا اشارہ کروں گا, موجود ہے, اصل میں تو اس کا کریڈٹ جاتا ہے نوائے وقت کو, اس نے شائع کیا اس رپورٹ کو. شمالی اتحاد کا ایک فوجی جو امریکہ کے ساتھ مظالم میں شریک تھا, جیسے شمالی اتحاد کر رہا ہے معاملہ طالبان کے ساتھ, عرب مجاہدین کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ, بعد میں اللہ نے اسے توفیق دی, اس کی آنکھیں کھلی, اس نے توبہ کی, اپنا قبلہ درست کیا اور پھر سارے حالات واقعات لکھے. تو نوائے خلافت کی دو اشارتوں میں ہم نے اس کو شائع کیا. اس میں وہ بتاتا ہے کہ ایک وقت میں قندھار ایئرپورٹ پر ایک عرب مجاہد کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا, اور جو پڑھا لکھا تھا انگریزی جانتا تھا, امریکی فوجی انہیں حکارت کے ساتھ اس سے تن باتیں کی, تو اس کے جواب نے ایک تقریر کی پوری ایمان و خروش تقریر, اور اس نے کہا کہ تم دہشت گردی کے خلاف جنگ کر رہے ہو, دہشت گرد تو تم ہو, اپنی فلاں تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھو, فلاں تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھو, مسلمانوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا, اور خود تمہارے مورخین کیا لکھتے ہیں کہ تم نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. ہسٹری کی گواہی کیا ہے, مطالعہ کرو. اور ان کی زبانیں گم ہو گئی, کوئی جواب بن نہیں پڑا مجھے. اور اس وقت یاد دیکھیے کہ اصل میں یہ دہشت گردی اور یہ فساد کی شکل ہے نا. قرآن سے رجوع کریں تو اس فساد کی جو اصل بنیادیں ہیں, جو جڑیں ہیں, تو پوری دنیا کے امن والا کو امان کو تہبالا کرنے والی بات ہے, تہبالا کرنے والی بات. یہ دو چیزیں, ایک ہے قرآنیت اور دوسری ہے قارونیت. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين.
فساد سب سے بڑا فسادی فرعون تھا, اس نے زمین میں نعرہ بلند کیا, اس نے خدائی اختیار میرے پاس, میرا حکم چلے گا, کسی آسمانی علاج کو میں نہیں مانتا. اور اس فرعونیت کی بنیاد پر اس نے اپنے رہنے والوں کو, اپنے باشندوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا. یستا وائس اتوا ستم منہم, ایک کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے, یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم, ان کے بیٹوں کو وہ ذبح کرتا تھا اور بیٹیوں کو اور خواتین کو زندہ چھوڑتا تھا. انہ کان من المفسدین, یقیناً وہ تھا بہت بڑا فسادی. یہ فرعونیت جب لاٹھی ہاتھ میں آ جائے اور آسمانی ہدایت سے انسان منتقل ہو, یہ بنیاد ہے فتنہ و فساد کی, دہشت گردی کی, جس کی وجہ سے دہشت جنم دیتی. اسی طریقے سے قارونیت بھی فساد کی ایک بہت بڑی جڑ. یہ سورہ قصص کی آیات تھی جو میں نے تجارت کی تھی پہلے. آغاز میں فرعون کا ذکر ہے, استقام کے قارون کا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغی علیہم, قارون جو ہے حضرت موسیٰ کی قوم میں سے ہی تھا, اسرائیلی تھا, یہ بھی آپ کے علم میں ہوگی بات. یہ مصر کا باشندہ نہیں تھا بلکہ اسرائیلیوں میں سے تھا. اور جیسے محکوم قوم کے کچھ لوگ جنہیں جب وہ بہت زیادہ خوشاندی اور درباری بن جاتی ہیں تو انہیں نوازا جاتا ہے, جو غدار ہوتے ہیں ان پر پھر حاکم قوم کی نوازشات ہوتی. تو اسی قسم کی ایک وہ شخصیت اور ایک ایسا کریکٹر تھا. سب اگاں آ گئی, دولت آئی تو اس نے بھی بغاوت سرکشی کرنی شروع کر دی, دوسروں کو استحصال شروع کر دیا. تفصیل میں اس وقت میں نہیں جاتا, لیکن آخری الفاظ کیا ہیں, قوم نے سمجھایا تھا وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ, یہ جو دولت تمہیں ملی ہے تمہیں چاہیے کہ اس کے ذریعے اپنی آخرت بنانے کا سامان کرو. اللہ نے تم پر احسان کیا تو مخلوق خدا پر احسان کرو, اور اس دولت کو زمین میں فساد کا ذریعہ مت بناؤ. وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ, اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ فسادی ذہنیت کیا تھی اصل میں, وہ یہ ہے کہ قال انما اوتیته علی علم من عندی, یہ جو دولت مجھے ملی ہے یہ میرے اپنے علم, میرے اپنے ہنر, میرے فن, میری مہارت, میری ذہانت کا نتیجہ ہے, لہذا میں اس کو جیسے چاہوں صرف کروں. اس مال کو میں اور مال بنانے کے لیے استعمال کروں, سودی نظام کا جال بناؤں, یہ آج کی قانونی رچنا. اس کو انویسٹ کروں سودی ذرائع میں, اس کے ذریعے ایک سودی نظام کا جال بچھا دوں, پوری دنیا کو اس میں جکڑ لوں. انما اوتیته علی علم من عندی, یہ میرا مال ہے, میں نے کمایا ہے, اس پر کوئی قدر نہیں لگا سکتا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے, اس کو فلاں جگہ خرچ نہیں کر سکتے. آج آپ دیکھ لیجیے یہ فرعونیت اور قارونیت ہی ہے جس نے پوری دنیا میں سیاسی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے فساد بچا رکھا. بدترین استحصالی نظام جو ہے معاشی طور پر وجود میں آیا ہے اس قارونی ذہنیت کی وجہ سے, اس سودی نظام کی وجہ سے. اب آئیے اسی طرف, یہ دہشت گردی کہاں سے آئی؟ وہ فرعونیت کا مظاہرہ کس نے کیا؟ ظلم و ستم کے پہاڑ کس نے توڑے, جیسے فرعون نے توڑے تھے بنی اسرائیلیوں پر؟ فلسطین میں ظلم کون کر رہا ہے؟ فلسطینیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے بدترین ظالمانہ سلوک, اور ان کی بے انصافی اور ظلم کو تقویت کون دے رہا ہے؟ پشپنائی کون کر رہا ہے؟ شور کون کر رہا ہے؟ اصل دہشت گرد کون ہے؟
یو این میں بار بار قراردادیں منظور ہونے کے لیے آتی ہیں. پوری دنیا کہہ رہی ہے اسرائیل دہشت گرد ہے, یہ ظالم ہے, لیکن یہ تو ویٹو کون کرتا ہے اسے, اس ظلم کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ اصل دہشت گرد وہ ہے. افغانستان پر بلا ثبوت حملہ کس نے کیا؟ وہاں پہ امن کو قابو والا کس نے کیا؟ یہ تو سب جانتے ہیں طالبان نے بالکل امن قائم کر دیا تھا وہاں. اس سرزمین کو جس پر 95% پر طالبان کا قبضہ تھا, امن و امان کا دور دورہ تھا. میں دو مرتبہ خود ہو کر آیا, سب بھی لڑائی دیے, ویلکم فری سوسائٹی بنا دیا اسے, جو اب سے راگ لوس کے تسلط میں آ چکی ہے. اس کے ظالمانہ لا حق بغیر کسی ثبوت کے جو اب تک بھی ثابت نہیں, ختم ثابت نہیں ہے, بلکہ جو ثبوت اب آ رہے ہیں وہ اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ یہودیوں کی اور امریکی حکومت کی کو ملی بھگت اور بہت گہری سازش. جیسے یہاں پر را اور بساج جو ہے چند سر تھے مسلمانوں کو استعمال کر کے, اور یہاں سے فرقے وارانہ جو کشیدگی ہے اس کے بظاہر اس کے آڑ میں دہشت گردی کرتے ہیں. اسی طریقے سے اتنا ذرا نوجوانوں کو اگر وہ تھے بھی تو انہیں ذریعہ بنایا گیا ہے, لیکن ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ پلان کس نے کیا ہے؟ لوجسٹک اسٹور کس نے فراہم کی؟ کون کر سکتا تھا یہ کام؟ لیکن بات کیا, اور اس پر الزام لگا دیا افغانستان اور پاکستان پر, اور پھر چڑھ دوڑے سب کے سب, ساری عالمی قوتیں چڑھ دوڑی, بدترین چرولی. یہاں ایک بھی کوئی جو ہے مارا جائے اسرائیل میں یا امریکہ میں تو تہران مت جاتا, ہزاروں کے گنا ان میں بچے خواتین بوڑھے مارے جا رہے ہیں, جیسے کیڑے مکوڑے, وہ انسان نہیں. عراق کے ساتھ دہشت گردی کس نے کی ہے؟ جو بنیادیں فراہم کی گئی ہیں جھوٹ پر, وہ عمارت تعمیر کی گئی بعد میں ثابت ہو گیا سب جھوٹ تھا. اور کتنا وہاں پر کچھ تو خون ہو رہا, کتنے مر رہے ہیں, کون ذمہ دار ہے؟ اصل دہشت گرد کون ہے؟ واقعتا دہشت گردی بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے, لیکن کل کون رہا ہے وہ دہشت گرد؟ سنا کے حق بات ان کی طرف سے بھی کہیں کہیں آ جاتی ہے. لندن کے میئر نے بھی یہ کہا ہے, انگلینڈ کے تھنک ٹینک نے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ملوث ہیں بھی تو اصل میں نتیجہ ہے کہ افغانستان میں جرم ہم نے توڑے, جو عراق میں ظلم و زیادتی ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ کسی بلی کے پیچھے آپ ایک ڈنڈا لے کے پڑ جائیں, مار مار کے اسے کونے میں لے جائیں, اور پھر وہ اپنے آپ آپ کو جھپٹا مارنے کی کوشش کرے تو آپ اس کو کہیں کہ یہ بڑی دہشت گرد, بڑی ظالم بلی ہے. یہ کیفیت ہے, واقعتا دہشت گردی ہے, اس میں کیا شک ہے؟ لیکن دہشت گرد ہے کون؟ چاہے تاریخ کی گواہی لے لے, چاہے اس وقت کے حالات. ہمارے صدر صاحب نے بھی کریڈٹ لیا تھا ایک مرتبہ, اور یو این کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس دہشت گردی کے اصل کازز کو دیکھنا چاہیے. بات ٹھیک ہے, لیکن ہم آپ اس کو سینڈ کیجیے نا, کریک ڈاؤن یہاں کیوں ہو رہا ہے؟ مدارس کا تو آپ کو تو ایک بھی نہیں ملا, تو کریک ڈاؤن یہاں پر ہے. پریشر ہم کے یہ بات کر بعد میں مزید باتیں ہوگی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, یہ ابھی الفاظ بھی جو ہیں بہت اہم ہیں. یہ فتنہ و فساد اس وقت جو دنیا میں ہے, یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے. یہ فرعونیت اور قارونیت جب انسانوں میں آتی ہے تب پوری زمین بحر و بر فساد سے بھرتے ہیں. خود جب ظلم و ستم پر یہ آمادہ ہوتا ہے انسان اور بے انصافی تو پھر یہ معاملات ہوتے ہیں. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس کا نزلہ ہم پر کیوں گرتا ہے؟ پاکستان نے کیا جرم کیا ہے کہ ہر معاملے کا پورا جو ہے پہنچا دیا جاتا ہے پاکستان تک؟ جو 9/11 کا واقعہ ہے تو اس کے حوالے سے بھی ہمارے کریک ڈاؤن جو ہو رہا ہے وہ وزیرستان کے علاقے پر ہو رہا ہے. یہاں چکے ہوئے ہیں دہشت گرد جنہوں نے وہ کیا تھا. اب چونکہ لاٹھی ان کے پاس ہے تو اب زبردست کا سینگا سر پر وہ کہہ رہا ہے, ماننا پڑے گا آپ کو. وہ سفید کو سیاہ کہے اور کہے گا تسلیم کرو اسے سیاہ, بالکل جناب سیاہ ہے اس لیے کہہ سکتے. تو اس کے لیے وہاں ہو رہا ہے. پھر 7/7 کے واقعات جو ہوئے ہیں انگلینڈ کے اندر, اس کا پورا بھی پہنچا دیا گیا پاکستان. مصر میں واقعہ ہو رہا ہے شرم الشیخ کا, اور حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی مصری وہاں پر عام طور پر ملوث پایا جاتا ہے, لیکن وہاں بھی کرنے کے لیے گئے تو پاکستان سے گئے. یہ کیا قصہ ہے؟ بیمار کسبت آئی کی ناش, ہماری کیا کمائی ہے, ہمارے کرتوت کون سے جس کی سزا ہمیں مل رہی؟ کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, وہ تو اور معنی میں تھا, لیکن دنیا میں دہشت گردی کہیں بھی ہو الزام ہم پر. خاص معاملہ کیا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا. اللہ تعالیٰ انسانوں کی اپنے کرتوتوں کی جو سزا ہے ان میں سے بعض کا مزہ دنیا میں چکھا دینا چاہتا ہے, لعلہم یرجعون, تاکہ وہ ہوش میں آئیں. ہمارے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے, تمہارے جرائم کی سزا ہے. میوزی تو ہم بعض الگ عاملوں, تاکہ اللہ تعالیٰ مزہ چکھائے تمہارے بعض جرائم کا, اصل سزا تو وہاں ملنی ہے. لیکن اب بھی ہوش میں آ جاؤ, سارا پریشر جو آ رہا ہے وہ اس لیے, اب بھی اللہ کا دامن تھامو. اتنا بڑا انعام تھا اللہ تعالیٰ کا, اور یہ حقیقت ہے کہ افغانستان میں طالبان نے کچھ تھوڑا سا کام کیا ہے اور اس کی برکات سے دنیا کانپ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, شیطان کو خطرہ پڑ گیا. ڈاکٹر جاوید اقبال جیسا جو ہے یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ طالبان نے جو اسلام قائم کر کے دکھا دیا افغانستان میں, دو چار اور اسلامی ملکوں میں بھی اگر وہی قائم ہو جائے پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. اللہ کے سب سے زیادہ سازگار خطہ یہ تھا جو اللہ نے ہمیں عطا کیا, ایک مثالی صدای اسلامی ریاست یہاں قائم ہو سکتی تھی جو پوری دنیا کے لیے مینارہ نور بنتی. انگریز اور ہندو کی دوری غلامی سے اللہ نے نجات دی تھی. ابھی 14 اگست بھی زیادہ دور نہیں ہے, یوم آزادی منایا جائے گا بڑے شان سے. ایک محفوظ قوم, ایک غلام قوم امریکہ کی, وہ یوم آزادی منائے گی. چلے اس موقع پر یہ تو یاد کریں کہ کیا تھا, کتنی بڑی دولت اللہ نے عطا کی تھی, کتنا موقع دیا تھا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ پاکستان ملتے ہی مفاد پرستی, دنیا پرستی, دولت پرستی, تمام طبقات جو ہیں ان کا یہی رخ, الا ماشاءاللہ, یعنی افراد ہر طبقے میں آپ کو نیک ابھی بھی مل جائیں گے. لیکن حکم جو لگتا ہے وہ اکثریت کی بنیاد پہ لگتا ہے. اقبال نے بھی کہا تھا, انگلش کی زبان سے کہلوایا تھا کہ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ, کرتے ہیں اس کے شہر گاہی سے جو ظالم وضو. اور وہ لوگ تو جسے غالب کہتا ہے کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں, ہر طبقے میں آپ کو ابھی بھی مل جائیں گے, اگرچہ لاکھوں میں تو یہ ہوگا. ویسے تو مجموعی کہاں کرپشن نہیں آئی, سیاست دان جو پیٹ کوئی ادارہ دیکھ لیں, کوئی طبقہ دیکھ لیں صحافی دانشور بدترین طرف سے جو ہے دانشوروں کے یہاں, اور علمی خیانت کبھی بدترین ارتکاب دانشور کر رہے ہیں. یہ اسلام کے نام پر نہیں بنا تھا پاکستان, وہ سب سے انکار ہو. قائد اعظم کے جو سینکڑوں بیانات ہیں ان کو کی نفی کر کے ایک بیان کو قبر سے بیٹھ جاتے. دو والیوز میں تحریک پاکستان پر میں نے کتاب پڑھی ہے پچھلے دنوں, کچھ اچھا ہوا نظر پڑی تھی. سب مجھے مصنف کا نام یاد نہیں ہے, غیر معروف سے تھے. اس میں قائد اعظم کا صرف ایک بیان دیا ہوا تھا, وہ وہی تھا جس میں کچھ سیکولرزم کے لیے بنیاد بنتی ہے, باقی کوئی بیان نہ کرنی. یہ دانش کرپشن, بد دیانتی, فریب, ملاوٹ, دھوکا, اور یہ کرپشن دینی تنخواہ میں بھی ہے. دنیا پرستی, مفاد پرستی, ان میں بھی نیک لوگ آپ کو مل جائیں گے. اور ہمارے حد سے کبھی خالی نہیں ہوئی, لیکن یہ کہ جو کچھ ہے پاکستان میں, کون سا طبقہ ہے جسے آپ کہیں کہ اس نے واقعتاً ایک آئیڈیل رول ادا کیا, ایک مسلمان کا کردار ادا کیا پچھلے 50 سالوں میں؟ انگلی رکھ کے بتا دیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ دین کو قائم نہیں کیا, وہی نظام, وہی باطل نظام جو ہے اسی کی حفاظت کر رہے ہیں. اور اب بھی کیا ہو رہا ہے اس وقت, ہماری بھی کیفیت ہے. اگر کچھ اسلام کے حوالے سے پیش رفت ہوئی بھی تھی, اس کو بھی نلیفائی کرنے پر تلے ہوئے. اگر سرحد میں ایم ایل اے حکومت جو ہے چاہے دیر سے صحیح چلیے, وہ حسبہ دن لے آئی ہے, جو سورہ حج کی اس آیت کے حوالے سے انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کی ہے کہ الذین مکناہم فی الارض یقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر دیا انہوں نے قومی سطح پر. پاکستان میں حسبہ دن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کا نام لیتے ہو, 100 اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں. ایک متبادل نظام, مقابلے پر ایک نظام, پیرلل نظام, عدالتی نظام, کتنے نظام تو آپ لے کر چل رہے ہیں. مسافری عدالت الگ ہے, ہائی کورٹ سپریم کورٹ الگ ہے, نیب کا معاملہ الگ ہے, دہشت گردی کی جو ہے عدالتیں یہ الگ ہیں, ان کے الگ اصول ہیں, اور فوجی عدالتیں الگ ہیں جہاں مارشل کورٹ مارشل ہو رہا ہے. سچا ایک وہاں پر آ جائے تو قیامت آ جائے گی. صدر صاحب نے خود ریفرنس دائر کر دیا سپریم کورٹ کے خلاف. یہ اسلام کے ساتھ ہماری وابستگی اور خلوص کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی پیش رفت ہونے بھی لگتی ہے تو لٹ لے کر سب اس کو پیچھے پڑ جاتے. میں نے لاہور میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ صدر صاحب جو ہیں اپنے مسلمان ہونے کا بہت زیادہ آج کل اظہار کر رہے ہیں. اتنی مرتبہ جو ہے بیت اللہ میں داخل ہوا, یہ سعادت تھی. اس کی چھت پر چڑھ کر نعرہ تکبیر بلند کیا, یہ سعادت تو واقعی ہم نے شاید کسی کے حصے میں آئی. لیکن سوال یہ ہے کہ مسلمان, ایک شخص مسلمان کو اللہ اقتدار اور اختیار دے کہ اسلام ہو, مسلمان ہونے کے ناطے اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ الذین مکناہم فی الارض, وہ لوگ, وہ مسلمان جنہیں اگر اللہ تعالی ہم زمین میں تمکن, غلبہ, اقتدار عطا فرمائیں, کیا کرتے ہیں؟ اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز کا نظام قائم کرتے ہیں, زکات کا نظام قائم کرتے ہیں. اور یہ سب میں یہ دو الفاظ ان کو آپ کھولیں گے تو یہ سمبولک بھی ہے. ایک طرف حقوق اللہ ہے اور اس کے ساتھ سائڈ بائی سائڈ حقوق العباد ہے. نظام سمبل ہے حقوق اللہ کا, نماز, نظام الصلاۃ. ان کا جو غور حکومت ہے, ان کی حکمرانی کے اندر جو علاقے ہیں, جو جورسڈکشن میں ہے, وہاں پر حقوق اللہ کی بھی پوری پاسداری کی جاتی ہے, حقوق العباد کی بھی. وہاں معروف بالمعروف, اور جو اصل کام ہے مسلمانوں کی جو ذمہ تھا کہ تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, تمہیں امت بنایا اس لیے گیا ہے کہ تم کام کرو پوری دنیا میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا. وہ جیسے ہی انہیں اقتدار ناطق عطا ہوتا ہے اس کے لیے باقاعدہ نظام قائم کرتے ہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. تو مان لیا آپ اگر اچھے مسلمان ہیں تو آئیے یہ کام آپ سے کریں, نیک کام. یہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے, سب ساتھ دیں گے آپ کا, نماز کا نظام آپ قائم کیجیے, زکات کو کیجیے, اگر معروف اور نہیں مل کر آپ کو وہ پسند نہیں ہے ایسا دن پورے پاکستان میں آپ کا وہ قائم کر سکتے کیجیے, کیوں نہیں کر رہے. لیکن نہیں, دین سے غداری, دین سے بے وفائی جو ہماری چلی آ رہی ہے اس کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے, لہٰذا اوپر سے بھی اب دباؤ بڑھ رہا ہے. ابھی تک امریکہ تک کا تھا اور اب انگلینڈ کا بھی, پورے یورپ کا بھی ہوگا. اور کر رہے آپ کریک ڈاؤن کرتے پھر رہے ہیں اور کیا کچھ نہیں کر رہے. اور اس میں ایک کام جو اور ہو رہا ہے جس کی طرف میں خاص طور پر توجہ دلاؤں گا, وہ یہ ہے کہ اسلام کا ایک نیا ایڈیشن تیار کیا جا رہا ہے جو یہود و نصارہ کو ایکسپٹیبل ہو, جس کی سرٹیفیکیشن ان کی طرف سے مل جائے کہ ہاں ٹھیک ہے اگر اس طرح کا اسلام ہے تو ہمیں قبول ہے. اور جو ظاہر بات ہے کہ اور سب کچھ ہو سکتا ہے وہ اسلام نہیں ہو سکتا, جو چیز یہود و نصارہ پسند کر لیں جسے وہ برداشت کر لے بطور اسلام, وہ اسلام نہیں ہو سکتا. ورن طلبا انتر یہود ورن نصارہ حتا تتبع ملتہم, تم یہود اور نصارہ کو کبھی راضی اور مطمئن نہیں کر سکتے. کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ ہے, جب تک کہ ان کے بالکل تابع نہ ہو جاؤ, ان کی ہی ملت کو اور ان کے ہی احکام کو بالکل ڈکٹیشن کو قبول نہ کر لو. یہ جو ہو رہا ہے اس کو ذرا پہچانیے, یہ دجالی دور ہے, یہ کس کا حصہ ہے جو اب سختی اور آنے والی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ آزمائش جب کرتا ہے تو اس کا ایک حکمت اس میں یہ ہوتی ہے کہ سچے مسلمان صادق القوم وہ نکھر کے سامنے آئے, اور جو نام کے مسلمان ہیں وہ بھی چھلنی لگ جائے, معلوم ہو جائے کون ہے. وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَ الْمُنَافِقِينَ. یہ سورہ عنکبوت میں فرمایا کہ آزمائشوں کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے سختی کا, کہ سچے اہل ایمان اور منافقین کی چاٹی ہو جائے. وہ جو سخت امتحان آنے والا ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو ہم ایڈیشن پیش کر رہے ہیں اسلام کا اور قرآن کا, جو تعبیر قرآن کی ہم کر رہے ہیں, جس کے لیے انہیں جیسے دین اکبری کے لیے اکبر کو ابو الفضل اور فیضی مل گئے تھے, اسی طرح دین پرویزی کے لیے بھی اسی لیول کے دانشور جو ہیں وہ مل جائیں گے. ابو الفضل اور فیضی آج بھی موجود ہیں. اور دباؤ یہ ہوگا کہ اب اس دین کو تم مانو گے تب ہم سمجھیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ اسلام کو قبول ہے, اور اگر اس اسلام کو نہیں مانتے اور اسی اسلام کو مانتے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور جس پر ہمارے اخلاق چلے آ رہے ہیں, اگر اس کو مانو گے تو تم ہمارے نزدیک انتہا پسند ہو, دہشت گرد ہو. اب بتاؤ کیا قبول ہے, مانتے ہو؟ ہمارے دوست ہو یا دشمن فیصلہ کرو, کون سا لیبل لگوانا چاہتے ہو؟ اس طرف کاروائی شروع ہو چکی, یہ روشن خیالی کے حوالے سے اور موڈریشن کے حوالے سے. Enlightened اور moderate اسلام, الفاظ تو بڑے خوبصورت. یہ ایک نیا اسلام ہے جس کا اس اسلام سے کوئی تعلق نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دیا اللہ نے, اور جو پوری اسلامی ہسٹری میں صحیح اسلام چلا آ رہا ہے, اسلامی تصورات. تو سب سے کاٹ کر ایک نیا ایڈیشن, اور یہ وہی بات آ رہی ہے, وہی امتحان ہے جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ دجالی دور میں ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسے اکیلی پر انگاروں کو برداشت کرنا. اس میں جو چھانٹی ہوں گی وہ بہت بڑے پیمانے پر. فاقم وجهك للدين القيم, یہ جو حالات ہیں, وار الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. بر و بحر میں فساد ہی فساد کا دور دورہ ہے, اور یہ نتیجہ ہے لوگوں کے اپنی کرتوتوں کا, اپنی ظلم و زیادتی, فرعونیت اور قارونیت جو انہوں نے اختیار کی ہے اس کا. ليذيقهم بعض الذي عملوا, اور اس فتنہ اور فساد کا جو شکار ہو رہے ہیں وہ بھی اس لیے کہ ان کے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعض جرائم کی سزا دنیا میں دے کر مزہ چکھائے, لعلہم یرجعون, تاکہ وہ لوٹیں, ہوش میں آئے, صحیح رستے کو اختیار کریں. پھر سیرو سنگ فن گرو کئی سچان آپ لط الدین انتب, اے نبی ان سے کہہ دیجیے کہ زمین میں چلو پھرو, جائزہ لو کہ کیا کیسا انجام ہوا ان تہذیبوں کا, ان قوموں کا جو ان سے پہلے تھی, قوم سمود, قوم عاد, قوم نوح, قوم لوط, قوم شعیب, فرعون, کیا انجام ہوا تھا. بڑی بڑی تہذیبیں تھی اپنے وقت کی. کان اکثر ہوں مشرکین, ان میں سے اکثر کا اکثر جرم شرک تھا. اللہ کو بھی بادا, لیکن یہ کہ اللہ کی حاکمیت ماننے کے لیے تیار نہیں. اصل جو ملی ہے یہ شرک کا سب سے بڑا. فاقم وجهك للدين القيم, ہمارے لیے لایا عمل کیا ہے اس میں. اب اگلی آیت, بس اپنے چہرے کو سیدھا رکھو, اپنا پوری طرح متوجہ ہو جاؤ, یکسو ہو کر دین قیم کی جانب. یہ جو سیدھا دین اللہ نے تمہیں عطا فرمایا, یہ دین حق جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں عطا ہوا ہے, یہ عظیم نعمت اللہ کی. هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق, یہ جو اس رسول کے ذریعے اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے, یکسو ہو جاؤ اس کی طرف, اسے پوری طرح تھامو, اس کو مضبوطی کے ساتھ. من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے اللہ کی طرف سے کہ پھر اس کو لوٹانے والا کوئی نہ ہوگا. ہمارے لیے اس کی تنبیہ کیا ہے, ابھی تو جگانے کے لیے جھٹکے دیے جا رہے ہیں, آخری فیصلہ بھی آ سکتا ہے. اسلامی تاریخ میں وہ بہت دور کا واقعہ نہیں ہے, اسپین میں جو کچھ ہو چکا ہے, انگلس میں جو کچھ ہوا, وہاں سے مسلمان اور اسلام کا نام بھی مٹ گیا. اس قسم کا حادثہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. من قبل یاتی یوم لا مرد له من اللہ, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے اللہ کی طرف سے ہوگا وہ بھی, اور اسے کوئی نہیں لگا سکے گا, کوئی ٹال نہیں سکے گا اللہ کی طرف سے. یوم یذین یشدعون, اس دن لوگ منتشر ہوں گے, ٹکڑیوں میں ہوں گے, الگ الگ ہوں گے. اس کی کئی تعبیرات کی گئی ہے, ایک تو آخرت کے حوالے سے چھانٹی ہوگی, ایک دنیا میں بھی چھانٹی ہوگی. من کفر فعلیہ کفر, جس نے ناشکری کی ہے, کفران نعمت کیا, اس پر اس کا وبال ہے. ہمارے لیے تو بات بالکل واضح ہے, اتنا بڑا انعام اللہ کا تھا, اور ہم نے جو ناقدری اور ناشکری کی ہے وہ بھی تاریخی, اس کا وبال تو آنا تھا. من کفر فعلیہ کفر, ومن عمل صالحا فلینفسهم یمہدون, اور جو صحیح رستے پر صراط مستقیم پر نیک راہ پر عمل صالح کی طرف آئیں گے, جو واقعی دین پر متوجہ ہو جائے, قبلہ درست کر لے, واقعی موجہ کر دین القیم پر جو عمل کریں گے وہ اپنے لیے راہ ہموار کریں گے, یعنی دنیا میں بھی ان کے لیے راہ ہموار کرے گا اللہ تعالیٰ, اور اصل میں تو آخرت کی کامیابی کی راہ ہموار کرے گا. یہ ہے اصل میں جو ہمارے لیے راستہ ہے, لیکن اس کا تقاضا کیا ہوگا؟ فاقم وجهك للدين القيم, اپنے رخ کو سیدھا کر لو دین قیم کی طرف, یعنی اپنا قبلہ درست کرو سب سے پہلے, افراد بھی قبلہ درست کریں اور پوری قوم اجتماعی سطح پر بھی قبلہ درست کرے. اس وقت ہمارا افراد کا قبلہ کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں بالکل ہمارا قبلہ درست, مانتے ہیں اللہ کو, مانتے ہیں رسول کو, مانتے ہیں قرآن کو, مانتے ہیں آخرت کو, مانتے ہیں, لیکن مانتے کس کی ہیں؟ ان کو تو مانتے ہیں, کس کی مانتے ہیں؟ قبلے کا تعین وہاں سے ہوگا. ہم کلچر ہمارا جو ہے, جیسے اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں تم نشارا تو تمدن میں حمید, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں گے. ہوں ہمارا ثقافتی قبلہ کون سا ہے؟ یورپ, امریکہ, وہ تہذیب, وہ ایٹیکیٹس چاہتے ہیں بچوں میں وہی آئے. ہمارے بچے ان اسکولوں میں پڑھے کہ انہیں جا کر امریکہ میں محسوس ہی نہ ہو کہ ماحول کا کوئی فرق ہے. ایسا ماحول انہیں یہی پرووائڈ کر دیا جائے, یہی خواہش آرزو نہیں ہے. قبلہ کس نے بنایا؟ معاش کے میدان میں سود کے خلاف کتنے سخت الفاظ ہیں حدیث میں, قرآن میں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں, بلکہ ہم انہیں آیات کی تلاوت کر کے اللہ سے ثواب بھی کلیم کرنے کے لیے تیار. لیکن کوئی اس کا اثر لینے کے لیے کوئی آمادگی نہیں. نظام تو چل ہی نہیں سکتا آج کل بغیر سود کے, معاشی نظام اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. کہیں استقرار کی آڑ میں اور کہیں یہ کیا زمانے کا چلن ہے اور کہیں جٹائی کے ساتھ. ٹھیک ہے, ہوگا اللہ کا حکم, ہم تو چلیں گے اس رستے پر. یہ قبلہ کس کو بنایا؟ یہ تو جال یہود نے پھیلایا تھا معاشی میدان میں, تو آپ نے ان کو قبلہ بنا رکھا. فاقم وجهك للدين القيم, اس دین قیم کی طرف اپنا قبلہ سیدھا کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا تھا. ہر معاملے میں تمہارے لیے آخری بات یہ ہو کہ اللہ اور رسول کا حکم کیا ہے, ان کا فیصلہ کیا ہے, بس. تیسری کوئی بات نہ ہو, وہ مسجد کے معاملات ہوں, وہ گھر کے اندرونی معاملات ہوں, وہ سوشل معاملات ہوں, وہ سماجی معاملات ہوں, وہ معاشی معاملات ہوں, ان کا تعلق عدالت سے ہو, ان کا تعلق بازار سے ہو, کہیں سے ہو. جب دین نام ہی پوری زندگی کا ہے تو ہر معاملے میں اللہ رسول کا حکم آخری ہو, واحد حجت ہوئے یہ ہے, تو پھر قبلہ سیدھا ہوا. اور دین وہ کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا, یہ نہیں کہ جو آج کے دانشور پھیلا رہے ہیں. میں یہ کہ رسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور دین کو سب سے زیادہ سمجھا تھا صحابہ کرام نے, اور اس کے بعد تابعین نے, تبع تابعین نے. دین کی تعبیرات صرف وہی مستند ہیں جو اس دور سے جو ہمیں ملتی ہیں. آج جو نیا ایڈیشن لایا جا رہا ہے اس کے سیون فیچرز کیا ہیں؟ کہ یہود و نصارہ کے ساتھ جو کہا گیا کہ ان سے دوستی نہ رکھو, یہ تمہارے دشمن ہیں, یہ اس وقت یہود و نصارہ تھے, آج کا نہیں. یہ جو کتاب اور جہاد کی آیات ہے, یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کے لیے تھی. اور باقی یہ معاملات, سوشل معاملات وغیرہ, پردہ حجاب, ان کا تعلق تو صرف سوشل سسٹم سے, صرف دین شریعت سے کوئی تعلق نہیں. یہ نہیں, یہ دین قیم نہیں ہے, یہ دین پرویزی ہو سکتا. فاقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله. سنت رسول, اطاعت رسول اس کی بنیاد ہے. یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا ہے. اس کے مفہوم کی تعریف آپ نے اپنے اقوال سے, اپنے عمل سے کر کے دکھائی, یہ آپ کی ذمہ داری تھی. اس سے کاٹ کر اور قرآن کو مون کی ناک بنانا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اسلام کے خلاف. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہمیں کس طرح فتیحان حرم بے توفیق. تو اس دین کو خود اختیار کریں, اللہ اور اس کے رسول کی سنت کو اپنا شعار بنائیں, اس لیے رسول کو یہ ہے دین قیم. چاہے زمانے میں آپ کو کہا جائے بڑے بقیانوسی ہیں, اور اب آپ بقیانوسی نہ بھی ہوں تب بھی آپ کو بچ کے نہیں رہے الزام سے. یورپ اور امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, داڑھی والوں کے ساتھ بھی ہو رہا, داڑھی والوں کے ساتھ بھی ہو رہا, وہ تو مسلمان. اور پھر یہ کہ اس پر قائم ہونے کا تقاضا کیا, جو دینی ذمہ داریاں ہماری ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں. اس امت کی دینی ذمہ داری کیا تھی؟ شہادت علی الناس, اس قرآن کے پیغام کو پوری نو انسانیت تک قیامت تک کے لیے پہنچاتے رہنا, اس امت کی ذمہ داری. قول سے نمونہ, قول سے اس کی گواہی دینا, عمل سے گواہی دینا, اور اس گواہی کو مکمل کرنے کے لیے اس دین کو قائم کر کے دکھانا, یہ تمہاری ذمہ داری. اگر واقعی دین کے وفادار ہو تو ان ذمہ داریوں کو ادا کرو. فاقم وجهک للدین القیم, یہ ہے اس وقت تقاضا اور لائے عمل جو قرآن مجید ہمیں عطا کرتا ہے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا, اب تیاری کرنی چاہیے, چھانٹی ہو رہی ہے, شروع ہو چکی ہے چھانٹی کا عمل. تو دجالی کتنا جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے قدم بقدم, اور اب اگلا امتحان یہی ہوگا کہ کون سے دین کو مانتے ہیں. جو امریکہ کی طرف سے آ رہا ہے یا وہ کہ جو محمد رسول اللہ کو لے کر گئے, کس قرآن کو مانتے ہیں؟ یہ ہماری قرآن تعبیرات یا وہ کہ جو حضور سے اور صحابہ سے اور اسلاف سے منقول ہے؟ یہ فیصلہ ہوگا. اور اگر نہیں مانتے تو پھر تم ہی دہشت گرد ہو, تم ہی انتہا پسند ہو, اور تمہارے خلاف ہے ہماری جنگ. آج سے اس کی تیاری شروع کر دیجیے, آج سے اس دین قیم کے ساتھ پوری وابستگی جو ہے انفرادی سطح پر شروع کریں, اور دینی فرائض کو ادا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں, تاکہ جب وہ وقت آئے تو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے, پھر کھڑے رہ سکے اس دین قیم پر, جب جعلی دین کو انکار کر سکے ڈٹ کر. یہ ہے اس وقت کا تقاضا. تاکم وجہ کا مزدور القیم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ, یہ جھٹکے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ابھی وقت ہے, مہلت ہے, سمجھ جاؤ اس سے پہلے کہ آخری فیصلہ پہنچے. من عمل صالحا فلنفسه من کفر فعلیہ کفر. اور اگر یہ ناشکری کی روش جاری رہی, اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا, اور اس کو ہم اسی طرح یہود کی طرح اٹھا کر پیٹ کے پیچھے پھینک دیں, نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظهورهم, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہماری زندگی کا رخ ہوگا حالات کے مطابق, ہمیں اسے رہنمائی نہیں لینی, یہی تو ہے پیٹ کے پیچھے پھینک دینا. اس ناشکری کی سزا ملے گی دنیا میں بھی. من کفر فعلیہ کفر ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون, اور جو لوگ اپنے عمل کی اصلاح کر دیں, قبلہ درست کر دیں, اس دین دینی فطرت میں کہا گیا اسے, فاقم وجهك للدین حنیفا فطرة اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ, یہ دین فطرت ہے, یہ دین قیم ہے, یہ سیدھا دین ہے, درست دین ہے, قائم دین ہے. اور ان دین عند اللہ الاسلام, اور یہی دین جو ہے اللہ کے یہاں مقبول ہے اور کوئی مقبول نہیں ہے. ومن عمل صالحا, جو اس پر گامزن ہو گئے, جنہوں نے عمل کی اصلاح کر لی, فلینفسہم یمہدون, وہ اپنے ہی لیے اپنے ہی خیر میں راہ ہموار کر رہے ہیں. اس رستے پر آئیں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی, ان دینی ذمہ داریوں پر کمر بستہ ہو جائے, اس رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا ہے, وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ, اللہ تعالیٰ لازمن مدد کرتا ہے ان کی جو مدد کرتے ہیں اس کی, اس کے دین کی. دنیا میں حالات اگر بدلیں گے, حالات میں کوئی تبدیلی آئے گی تو اس وجہ سے آئے گی, اور مسلمانوں کے لیے خاص طور پر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رخ پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thank you.